ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے جن کو ایسے لوگوں کی کمپنی نصیب ہو، ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب ہو، ایسے لوگوں کی محبت نصیب ہو. اس کے پیچھے ایک واقعہ آتا ہے بڑا خوبصورت. ایک صحابی تھے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے دل میں آپ کی محبت، اپنی جان، اپنی بیوی، اپنی اولاد سب سے زیادہ ہے. بعض اوقات میں گھر پہ ہوتا ہوں اور جب تک آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں چین نہیں آتا، آپ کی زیارت نہ کر لو سکون نہیں ملتا. یعنی گھر پہ ہوتا ہوں، کام کر رہا ہوتا ہوں، بے چین ہو جاتا ہوں، پھر آ جاتا ہوں آپ سے ملاقات کرتا ہوں، پھر چین آتا، پھر جاتا ہوں، پھر وہی حال ہو جاتا ہے. اب مجھے فکر ہے کہ جب اس دنیا سے آپ کی وفات ہو گئی اور میں بھی فوت ہو گیا تو میں جانتا ہوں کہ آپ تو جنت کے اعلیٰ درجات میں ہوں گے اور مجھے نہیں معلوم کہ میں جنت میں پہنچ بھی سکوں گا یا نہیں. جیسے ہم میں سے ہر ایک کے دل میں یہ بات آتی، اور اگر چلا بھی گیا تو میرا درجہ کہاں، آپ کے درجے کہاں، میں تو وہاں شاید آپ کی زیارت بھی نہ کر سکوں، پھر مجھے چین کیسے آئے گا. آپ یہ سن کر خاموش ہو گئے. اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے اور یہ آیت نازل ہوئی، اور اس شخص کی خوشی کا کوئی حال نہیں تھا کہ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، جنت میں ان لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے اطاعت شرط ہے. کام کرو، صرف باتیں نہیں، عمل کر کے دکھاؤ، صرف محبت کے دعوے نہیں. حدیث میں آتا ہے جنت کے 100 درجے ہوں گے، اہل جنت اپنی کھڑکیوں سے اوپر کے طبقات والوں کو دیکھیں گے جیسے دنیا میں تم ستارے دیکھتے ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملٹی سٹوری گھر ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک جگہ پر بیٹھ کے جب دوسرا دیکھو گے تو یوں جیسے ستاروں کو دیکھ رہے ہو، اتنے اونچے. لیکن اونچے ترین درجات والوں کی صحبت نصیب ہوگی جنت میں بھی، ان کو جو ان کے نقش قدم پر ہوں گے، انہیں ان کے پاس وزٹ کرایا جائے گا، ان کے پاس بیٹھنے کا موقع ملے گا. حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. خواہ عمل ویسے نہ بھی ہوں لیکن جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جتنی خوشی اس فرمان کو سن کے ہوئی کبھی کسی چیز سے نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے دل سچے تھے اللہ اور رسول کی محبت میں. اور وہ حدیث بھی یاد ہوگی جو شاید پہلے میں نے آپ سے ذکر کی ہو، حضرت کعب بن اسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے تھے. کعب بن اسلم آپ کے قریب رات گزارتے تھے، تہجد کے وقت وضو کا پانی اور مسواک وغیرہ دیتے تھے آپ کو، ضروریات آپ کی لا کر رکھتے تھے. تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش ہوئے اور پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو، کچھ مانگو دیے جاؤ گی. تو وہ ہم جیسے تھوڑی تھے کہ وہ کہتے اچھا وہ جو آپ کی ٹیبل پہ ٹیبل لیمپ رکھا ہوا ہے یہ چاہیے مجھے، یہ نہیں مانگتے تھے. وہ بہت بڑے سوداگر تھے، کہتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جیسے دنیا میں آپ کی خدمت میں ہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. مانگنے والے نے چیز مانگی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب غیر ذالک، کوئی اور چیز اس کے علاوہ؟ فرمایا ہوا ذالک، میری تو تمنا بس یہی ہے، صرف یہی چاہیے، کچھ اور نہیں چاہیے، یہی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَةِ السُّجُودِ، کیا مطلب ہے کہ اس میں تم بھی میری مدد اس طرح کرو کہ کثرت سے سجدے کیا کرو، نفل پڑھا کرو، زیادہ نماز پڑھا کرو، تو میرے ساتھ ہوگی. ایک دفعہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی پہ جھپٹ رہے تھے، آپ نے فرمایا یہ کیوں جھپٹ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے. آپ نے فرمایا اچھا اگر محبت کرتے ہو تو پھر ہمسائے کا خیال رکھا کرو، یعنی مجھ سے اگر محبت کرتے ہو تو اچھے کام کیا کرو، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا رخ کس طرف موڑا، لوگوں کے کام کی طرف. یہ نہیں کہ بس بٹھا لیا ان کو اور باتیں سنی اور کی اور گپ شپ اور محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم آپ پہ جان فدا کرتے ہیں اور بس ختم. نہیں، اچھے اخلاق بھی، اچھے کام بھی. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جو حبشی تھا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے حسن صورت میں، حسین رنگ ہیں، ممتاز ہیں، نبوت اور رسالت میں بھی آپ ہم سے آگے ہیں، یعنی شکل و صورت میں بھی آگے ہیں، نبوت میں بھی آگے ہیں، اگر میں آپ پر ایمان لاؤں یا اس چیز پر جس کو آپ مانتے ہیں اور وہی کام کروں جو آپ کرتے ہیں، تو کیا میں آپ کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہوں پھر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور، تم اپنی حبشیانہ بدصورتی سے نہ گھبراؤ، قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں کالے رنگ کے حبشی سفید اور حسین ہو جائیں گے اور 1000 سال کی مسافت سے چمکیں گے. تو بات یہ ہے کہ انسان کی اصل قدر و قیمت اس کے عمل سے ہے، نہ کہ باتوں اور عقیدت سے. کسی کی بھی صرف عقیدت اور محبت ہمیں کچھ نہیں دے سکتی جب تک کہ ہم عمل نہ کریں. کیونکہ اس شخص کو بھی آپ نے کیا سکھایا؟ کہ عمل کرو، کام کرو. اور وہ شخص رونا شروع ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھیں ان نعمتوں کا مشاہدہ کریں گی جن کو آپ کی آنکھیں دیکھیں گی، کہ میں بھی وہاں پہنچ سکوں گا جہاں آپ پہنچیں گے. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ عمل کے ساتھ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ اختیار کرو. حذر، بچاؤ، احتیاط. فانفروا ثباتا، پھر نکلو چھوٹی جماعتوں میں. ثبات، ثبت ان کی جمع ہے، چھوٹی جماعت، چھوٹا گروپ. انفروا جمیعا، یا نکلو سب اکٹھے، یعنی ایک لشکر کی شکل میں. اس سے پہلے کہ اس رکوع کا مطالعہ کیا جائے، یہ بات ذہن میں رہے کہ سورۃ النساء، غزوہ احد اور غزوہ احزاب کے درمیان کے وقت میں نازل ہوئی، اور یہ وقت ایسا تھا کہ جس میں مسلمانوں کو احد کے میدان میں شکست ہونے کی وجہ سے کچھ مشکلات کا سامنا تھا، اور ان مشکلات میں بڑی مشکل آئے دن کی افواہیں تھیں. کس چیز کی افواہیں؟ کہ دشمن پھر سے حملہ کرنے والا ہے، اور اس لیے بھی کہ ابو سفیان نے واپسی کے وقت اپنے خطبے میں جہاں اپنی کامیابی کا اعلان کیا، وہاں آئندہ سال پھر حملہ کرنے کا بھی عزم ظاہر کیا. ابو سفیان کے کامیابی کے اعلان کی وجہ سے مدینہ کے یہود، منافقین اور ارد گرد کے دشمن قبائل کے حوصلے بڑھ گئے، اور ایک بار پھر سے اسلام دشمنی کی کوششیں تیز ہو گئیں. اس عرصے کے دوران، یعنی غزوہ احزاب تک، یا جس کو آپ جنگ خندق اردو میں عام طور پر مشہور ہے، اس وقت تک کئی واقعات ایسے ہوئے کہ جس میں مسلمانوں کے مبلغین کو قتل بھی کیا گیا، خود مدینہ کے اندر مسلمانوں کو ہر طرح کے خوف و ہراس کا سامنا ہوتا، اور پریشانی کا ایک عالم تھا. اس پریشانی کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو تدبیر بتائی جا رہی ہے، اور وہ تدبیر کیا ہے؟ خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ رکھو. یہ ایک بہت ہی خوبصورت مشورہ تھا. کس اعتبار سے؟ کہ صرف پریشان ہونے سے، صرف خوف زدہ رہنے سے مسائل حل نہیں ہو سکتے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے۔ اور ویسے بھی اسباب کو اختیار کرنا، یعنی ظاہری اسباب، کسی بھی خطرے یا خوف کے مقابلے کے لیے یا ان سے نمٹنے کے لیے تیاری کرنا، یہ توکل کے منافی نہیں۔ توکل کا معنی اللہ پہ بھروسہ کرنا، کہ انسان صرف زبانی کلامی اللہ پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ عملی طور پر پریکٹیکلی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی رکھے۔ یہ عملی اقدام کی اسکیم کا ایک حصہ ہے، اس کو جنگی ٹیکٹکس کہا جاتا ہے، وار ٹیکٹکس، کہ تیاری رکھو۔ اور تیاری میں فن فروس و باطن، حسب حال تیاری کرو، کہ چھوٹے گروہوں کی شکل میں نکلو، اذن فرو جمیعا، یا بڑے لشکر کی صورت میں۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ضرورت کیا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں یہ منع کیا جا رہا ہے کہ تنہا مت نکلو، اکیلے نہ نکلو، کیونکہ تنہا شخص کو دشمن اچک لے گا، جیسے تنہا بھیڑ کو بھیڑیا اچک لیتا ہے۔ دنیا میں پرامن لوگوں کے ساتھ ساتھ شریر لوگ بھی بستے ہیں۔ ضروری نہیں کہ اگر آپ عمدہ اخلاق رکھتے ہیں تو دوسرے بھی سب لوگ ویسے ہی اچھے ہیں۔ بسا اوقات انسان کی اچھائی کا جواب بھی برائی سے دیا جاتا ہے۔ ایسے میں اللہ کے بندوں کا یہ کام نہیں کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے تر نوالا بنا لیں، کہ جو جیسے چاہے ان کو ہڑپ کر جائے۔ یہ کوئی اسلام نہیں کہ آپ اپنے آپ کو ظلم کا نشانہ بننے دیں۔ اہل ایمان کا ایمان تقاضا کرتا ہے کہ وہ خود کو دشمنوں کے مقابلے کے لیے تیار رکھیں، چوکنا رہیں، جنگی تیاریوں کے ساتھ اپنے بچاؤ کا انتظام کریں، متفرق طور پر بھی اور مل کر بھی۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، اشارہ ہے منافقین کی طرف، لمن، البتہ جو، لَيُبَطِّئَنَّ، ضرور تمہیں لڑائی سے باز رکھنے کی کوشش کرے گا۔ یُبَطِّئَنَّ کا روٹ جو ہے بے، توئے اور حمزہ ہے، بُطْئٌ۔ بُطْئٌ کا مطلب ہوتا ہے آہستگی اختیار کرنا، سستی کرنا۔ بطی کہتے ہیں سست رفتار کو، ان ایکٹیو۔ تو بتا کا معنی کیا ہوا؟ کہ دوسرے کو سست کرنا۔ لَيُبَطِّئَنَّ کا مفہوم کیا نکلتا ہے؟ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یقیناً مسلمانوں کو جہاد سے پیچھے ہٹانے اور ان کی ہمتیں پست کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ یعنی مسلمانوں کی صف میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو انہیں جہاد کرنے سے روکیں گے، انہیں سست کریں گے، یعنی خود بھی نہیں نکلیں گے اور دوسروں کو بھی بددل کریں گے۔ لفظی ترجمہ تو ہم نے یہ کیا تھا کہ بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو دیر لگاتا ہے، لَيُبَطِّئَنَّ،
دیر لگاتا ہے، تاخیر کرتا ہے، سستی کرتا ہے، لیکن یہاں صرف خود سستی نہیں کرتا بلکہ دوسروں کو بھی پیچھے کرتا ہے، ان کا بھی حوصلہ پست کرتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ تم اس کی مت سننا. اور اس کی مزید حالت کیا بتائی گئی کہ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے. اب اس کیریکٹر کی پہچان کروائی جا رہی ہے کہ یہ کون ہوتا ہے. فرمایا کہ جب تم کو کوئی مصیبت پہنچے، قالا تو کہتا ہے، قد انعم اللہ علیہ، کہ اللہ نے مجھ پر تو انعام کیا، احسان کیا، اذ لم اکن، جب میں نہ تھا، معہم، ان کے ساتھ، شہیدا حاضر، کہ جب کسی جنگ میں جیسے جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا تو یہ منافق کیا کہنے لگا. یہ ایک نہیں، ایک سب کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو منافق یعنی ایک کردار کے طور پر یہاں لیا گیا. تو یہ منافق کیا کہنے لگے کہ شکر ہے کہ میں اس جنگ میں شریک نہ تھا، میں تو بہت خوش قسمت ہوں کہ جنگ میں جانے سے بچ گیا، کہ وہ مصیبت نہیں دیکھی جو مسلمانوں نے دیکھی ہے. قد انعم اللہ علیہ اذ لم اکن معہم شہیدا. لیکن بات یہ ہے کہ اس میں بظاہر تو خوش قسمتی نظر آتی ہے کہ وقتی نقصان سے انسان بچ گیا، لیکن کیا یہ حقیقت میں بھی کوئی خوش قسمتی کی علامت ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں ایک اعلی مقصد میں قربانی کرنے سے بچا رہے؟ زندگی کو بچا کر رکھنا زندگی نہیں، زندگی کی حفاظت زندگی کو قربان کر کے کی جاتی ہے. اگر کچھ لوگ اپنی زندگیاں قربان نہ کریں تو دوسروں کی زندگیاں بچانا مشکل ہوتا ہے. اگر ہر شخص اپنی زندگی بچانے کی فکر میں لگ جائے اور جہاد سے جی چرائے، قربانی سے جی چرائے، تو اس سے اجتماعی نقصان، یعنی صرف انسانوں کے نہیں، مسلمانوں کی نہیں، اسلام کی زندگی خطرے میں ہو جاتی ہے. دو خطروں میں سے ایک خطرہ تو مول لینا ہوگا، یا اپنی جان کو بچانا ہوگا یا اسلام کو بچانا ہوگا. اسلام کی عمارت کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ زندگی قربان کرنے کا جذبہ ہو مسلمانوں میں. جیسے وہ ایک شعر میں آتا نا، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے، اپنے آپ کو بچا بچا کے نہ رکھے، قربان کرنے میں زندگی سمجھے. یہ منافقانہ رویہ ہے کہ انسان قربانی سے گریز کرے. منافقت ہمیشہ خود غرضی کی پیداوار ہوتی ہے، اور خود غرضی منافقت کو جنم دیتی ہے. پھر فرمایا، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں کوئی فضل پہنچے اللہ کی طرف سے، اور فضل سے مراد یہاں کیا، کوئی مال غنیمت، تو یہ منافق پھر کیا کہتا ہے، لَيَقُولَنَّ، یہ واحد کا صیغہ ہے، ضرور کہے گا. کون؟ منافق. کَأَلَّنْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّتٌ، گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت کا تعلق تھا ہی نہیں. یا لیتنی، یہ ہے اس کا قول منافق کا، اے کاش کہ میں کنت معہم، ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی بہت بڑی کامیابی پاتا. گویا منافق کی ساری دلچسپی دنیا سے ہے، دنیا کے مال سے ہے، مال غنیمت سے ہے، نہ دین سے، نہ ایمان سے، نہ دین والوں سے، نہ آخرت سے. اسی لیے وہ مشکل کے وقت میں تو پیچھے رہتا ہے، دنیاوی فائدے کے وقت آگے آگے ہونا چاہتا ہے. لَيَقُولَنَّ کے بعد ایک چھوٹا سا ڈیش لگا لیں سمجھنے کے لیے عبارت کو، اور مَوَدَّتُن کے بعد پھر ایک چھوٹا سا ڈیش سا لگا لیں. یہ جملہ معترضہ کی علامت ہوتی ہے عربی میں. جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بات چل رہی تھی، وہ بات بیچ میں آدھی کاٹ کے ایک اور کمنٹ دیا گیا، پھر آگے بات پوری کی گئی. کیونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، تحریر نہیں ہے، کیا ہے؟ کلام ہے. تو اس میں جا بجا آپ کو کلام کا رنگ نظر آئے گا. اسی لیے قرآن پاک کو صرف ریڈنگ سے آپ کو وہ فائدہ نہیں ہوتا جو سن کر ہوتا ہے، جو اس کی تلاوت سننے سے آپ کے دل پر اثر ہوتا ہے، وہ صرف خاموش بیٹھ کے اس کا مطالعہ کرنے سے نہیں ہوتا، اگرچہ اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن اصل فائدہ اس کو سن کر ہوتا ہے، اور اصل سمجھ اس کو سن کر آتی ہے، صرف خود پڑھ کر نہیں آتی. تو عبارت کیسے ہوگی؟ یعنی اصل جملہ کیا تھا، جس کے درمیان میں منافق کا حال بھی تھوڑا سا بتا دیا گیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میں جب لاہور گئی. آپ کو معلوم ہے کہ لاہور کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد تو میں نے ایک ریچھ دیکھا مثلا. تو میں جب لاہور گئی تو ایک ریچھ دیکھا کہ درمیان میں جو کہنا ہے، کیا تمہیں پتا ہے لاہور کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جملہ معترضہ، کہ جو اصل عبارت کا حصہ نہیں، سینٹنس کا اصل نہیں، بیچ میں داخل کیا گیا ہے. تو اصل جملہ کیا تھا؟ میں جب لاہور گئی تو میں نے ایک ریچھ دیکھا. اور یہ جو بیچ میں تھا کہ تمہیں معلوم ہے لاہور کیا ہے، کہاں ہے، یہ دراصل کس لیے بیچ میں جملہ معترضہ ہے؟ آپ کی توجہ کھینچنے کے لیے، کہ اگر کوئی نہیں سن رہا تو ذرا سن لے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. ٹھیک. بالکل اسی طرح یہاں پر منافق کا حال بتانے کے لیے بیچ میں ایک اور بات کا اضافہ کیا گیا جو اس کے کردار سے متعلق تھی. یہ کلام میں اہمیت پیدا کرنے کے لیے ہے. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ، اللہ تعالیٰ اصل میں خبر دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ مسلمانوں، منافقوں کا طرز عمل تو تمہارے ساتھ یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ کہنے لگتے ہیں کاش ہم بھی ساتھ ہوتے مسلمانوں کے اس معرکے میں، تو بڑی کامیابی حاصل ہوتی، ہمیں بھی دنیا مل جاتی. اور یہ کہتے ہوئے ان کی ساری توجہ صرف مال کی طرف ہے، ان کی اس سے کوئی غرض نہیں کہ تمہارا وہاں کیا حال ہوا، یا تم نے کیا قربانی دی، یا تمہاری ذات سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں. اَلَّمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّتٌ، اتنی ڈھٹائی سے یہ شخص ایسی بات کرتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت کا رشتہ ہے ہی نہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ ایک محاورتاً ایک بات مشہور ہے کہ جیسے ایک منافق کا ساری توجہ صرف مادی فائدوں کی طرف ہے نا، تو محاورتاً ایک بات کی جاتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ہر وقت دھیان صرف لوگوں سے فائدہ اٹھانے کی طرف ہوتا ہے. اور وہ کیسے معاملہ کرتے ہیں ان سے کہ اچھا جب تم میرے ہاں آؤ گے تو میرے لیے کیا لاؤ گے، اور جب میں تمہارے ہاں آؤں گا تو مجھے کیا دو گے. سنا ہوگا آپ نے بھی. بالکل یہ منافقانہ طرز عمل اسلام کے ساتھ منافقوں کا ہے کہ میں اسلام میں داخل ہو رہا ہوں، مجھے کیا ملے گا اسلام سے، اور جب میں اسلام کے لیے کوئی قربانی کروں گا تو اس کے نتیجے میں مجھے دنیا کا کتنا مال ملے گا. جس طرح وہ مثال ابھی میں نے دی، تو اس میں دو لوگوں کے باہمی تعلقات کی بنیاد محبت نہیں، انسانی محبت نہیں. اصل محبت کس سے ہے؟ مال سے، یا دنیا کی چیزوں سے. ایسے کریکٹر سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں جو لوگوں سے صرف اس لیے تعلق رکھتے ہیں کہ ان سے مادی فائدے حاصل ہو جائیں،
انہیں انسانوں سے غرض نہیں، انسانوں سے محبت نہیں، انسانوں سے ہمدردی نہیں، ساری محبت کس سے ہے؟ چیزوں سے. آج کل ہمارے شادی بیاہ جو ہوتے ہیں وہ بھی تو اسی قسم کی تجارت پر مبنی ہوتے ہیں کہ رشتہ کہاں کریں، کس سے کریں، وہاں سے کتنی دنیا ملے گی، کتنی حاصل ہوگی. تو یہاں منافق کا کردار بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کاموں میں تو خوب حصہ لیتا ہے جس سے کوئی دنیا کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے پاس تو خوب اٹھتا بیٹھتا ہے جہاں سے کوئی دنیا مل سکتی ہو، لیکن ایسا کام جس کے لیے کوئی قربانی کرنی پڑے، کچھ خرچ کرنا پڑے، کچھ دینا پڑے یا کچھ نقصان اٹھانا پڑے، تو اس کام سے بچنے کے لیے وہ خوبصورت بہانے تراش لیتا ہے. ان کی یہ ذہنیت ایسی کیوں ہے؟ ان کا یہ اخلاق اور کردار ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ صرف دنیا کے لیے جی رہے ہیں، ان کے سامنے آخرت نہیں ہے. جو شخص آخرت کا طلبگار ہوتا ہے وہ دنیا کے فائدوں اور مصلحتوں کو اوپر رکھ کر ہر قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ اللہ کی پکار پر ہر لمحہ حاضر ہے، ہر حال میں حاضر ہے، ہر جگہ پر حاضر ہے، جو بھی اس سے جس طرح کا مطالبہ کیا جائے، جس بھی قربانی کا، مال کی ہو، وقت کی ہو، آرام کی ہو، سٹیٹس کی ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے جس میں دین کا فائدہ ہے. لیکن منافق صرف وہ کام کرتا ہے جس سے اسے دنیا کا کوئی فائدہ ملتا ہے. اس موقع پر ہم سب کو بھی اپنی نیت کو اچھی طرح کھنگال لینا چاہیے، اچھی طرح یہاں بیٹھ کر جائزہ لے لینا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے کھپ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، دن کو تکلیف اٹھاتے ہیں، اس سب کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ صرف چند نمبر لینا، یا کوئی سرٹیفکیٹ لینا، یا کوئی شان و شوکت میں اضافہ کرنا، یا لوگوں کے سامنے شریف اور نیک نظر آنا کہ جی ہم تو بڑے قرآن پڑھنے والے ہو گئے ہیں اور دیکھیں کیسے کیسے مار کے مار رہے ہیں؟ نہیں، یہ سب تو صرف اپنا ٹیسٹ لینے کے لیے. یہ ٹیسٹ آپ ہمیں نہیں دیتے، خود اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، قرآن کو سمجھا کتنا ہے. اور جو بھی آپ سے سوال پوچھے جاتے ہیں اس کا بھی اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ دیکھا جائے کہ سمجھ کیا آئی ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ رٹا کیا آپ نے، اور کتنی تفسیریں پڑھ کے آئے آپ، اور کتنے علامہ ہیں آپ. آپ کا علم نہیں کھنگالا جاتا، سمپل یہ دیکھا جاتا ہے کہ قرآن میں غور و فکر کتنا ہے، عمل کی بات کتنی ہے. اور یہ ایک بالکل عام تعلیم اور تعلم سے ایک ڈفرنٹ طریقہ کار ہے، کیونکہ ہم ساری زندگی ایک خاص طریقے کار پہ پڑھتے رہے ہیں نا. اب اس طریقے سے ہٹ کے اس پہ آنا ایک مصیبت نظر آتا ہے. ہم نے ہمیشہ قرآن کو کس اینگل سے لیا کہ اچھا اس کے شان نزول میں کون کون سے واقعات ہیں، پھر یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، کیا کیا اس کے مفہوم ہیں، اور یہ دھیان کم ہوتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. تو میں آپ سب کو ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتی ہوں کہ گھر جا کر جب آپ اپنا سبق 10 دفعہ دہراتے ہیں تو خدا کے لیے ہر آیت پہ صرف 1 منٹ کے لیے رکا کریں، 1 مرتبہ، کہ میں نے اس آیت سے کیا سمجھا ہے. اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ مثال کے طور پہ جب میں یہاں آ رہی تھی اور آج کا لیسن میں دیکھ رہی تھی تو میرے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ ایک آیت پڑھ کر میں رک جاتی ہوں، کیا کہا گیا اس میں، اور اس میں میرا عمل بدلنے کے لیے کیا میسج ہے. آپ لوگ بھی یہی طریقہ اختیار کریں. عموماً جو فجر کی تلاوت ہے وہ بھی انہی رکوعوں کی کیا کریں جو آپ کے روز کے سبق کے ہوتے ہیں، 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت کا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ ہر آیت پر رک جاتے تھے، غور کرتے تھے. اگر اس میں اللہ کے عذاب کی بات ہوتی پناہ مانگتے، اگر رحمت کی بات ہوتی دعا مانگتے. صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا کہ ہر آیت سے عمل کی بات لینے کی کوشش کرتے کہ اس میں مجھے کیا کہا جا رہا ہے، مجھے اس کے مطابق اپنی زندگی میں کیا لانا ہوگا. اگر آپ ایک سال اس طرح قرآن پڑھ گئے تو انشاءاللہ قرآن صرف دماغ کا نہیں دل اور عمل کا حصہ بھی بن جائے گا، لیکن اگر آپ صرف امتحان میں اعلیٰ نمبروں کے لیے پڑھتے رہے تو اس کا دنیا میں بھی شاید کوئی فائدہ نہ ہو آپ کو، سوائے اس کے کہ لوگ کہیں ہاں بھائی بہت اچھے نمبر آئے، اور آخرت میں تو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں، کچھ بھی. کیوں؟ اس لیے کہ اگلی آیت میں بھی آپ دیکھیں کہ فی سبیل اللہ جنگ کرنے والوں کو کیا نصیحت کی جا رہی ہے، فلیقاتل فی سبیل اللہ، بس چاہیے کہ جنگ کریں اللہ کی راہ میں، اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی ترقی کے لیے.